کرنے کے بغیر اس طور کے اندر ملاپ نہیں ہونا چاہیے. اس طور کے اندر آدمی جو ہے وہ طور کی حالت میں اپنی عورت کو کہے کہ میں نے تجھے کیا کر دیا ہے, طلاق دے دی ہے. یہ سنت طلاق ہے. یہ کیا ہے؟ سنت طلاق ہے. اور بدعی طلاق کیا ہے؟ جس کو بدعتی طلاق کہا جاتا ہے. بدعتی طلاق میرے بھائیو یہ ہوتی ہے کہ یا تو آدمی حیض کے دنوں میں اپنی عورت کو طلاق دے, یا طور میں دے لیکن اس طور میں جس میں آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر لیا ہے, ملاپ کر لیا ہے. یہ بدعتی طلاق ہے. یہ سنت طلاق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا, ہمارے پیارے پیغمبر نے, وہ کیا ہے کہ طور کی حالت میں جب تم نے طلاق دینی ہے, مجبور ہو گئے ہو, طلاق دینی پڑ رہی ہے تمہیں, گھر آباد نہیں ہو رہا, تو تم طور کے دنوں میں جو 23 یا 24 دن ہیں ان میں جمع ملاپ ہم بستری کرنے کے بغیر عورت کو طلاق دو. یہ طلاق جو ہے یہ سنت ہوگی. اور اگر تم نے حیض کے دنوں میں دی تو وہ بھی بدعتی طلاق. اور تم نے اگر طور کے اندر دی ایسا طور کہ جس کے اندر تم نے بیوی سے ملاپ کیا ہوا ہے, وہ بھی کیا ہوگی؟ غلط طلاق ہوگی, بدعتی طلاق ہوگی. لیکن وہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ یاد رکھو کہ طلاق چاہے انسان حیض کے دنوں میں دے یا طور اس طور کے اندر دے جس میں مس ہوا ہے, ملاپ ہوا ہے, طلاق ہو جائے گی. لیکن یہ طلاق سنت کے مطابق نہیں آپ نے دی ہے, بلکہ کس طریقے سے دی ہے؟ بدعتی طلاق دی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب حیض کے دنوں میں طلاق دی تو ان سے غلطی ہوگی, ان کو پتا نہیں تھا. حیض کے دنوں میں طلاق دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا. لیکن ایسے آدمی کو میرے بھائیو دوبارہ رجوع کروایا جائے گا. اس کو کہا جائے گا تم نے حیض کے دنوں میں طلاق دی, لہذا دوبارہ کیا کرو؟ رجوع کرو. لیکن وہ جو 3 چانس تمہارے پاس تھے طلاقوں کے, ان میں سے ایک جو ہے وہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ ضائع کر دیا ہے. وہ ایک طلاق تمہاری ہو چکی ہے. اب تمہارے پاس 2 چانس ہیں زندگی میں. جب یہ سنی اور بدعت طلاق آپ نے سمجھ لی تو میرے بھائیو اب سمجھو کہ حیض اگر عدت لی جائے عورت کے لیے تو ڈیٹ زیادہ بنتی ہے. وہ کیسے؟ کہ 3 حیض انتظار کرے گی نا عورت. دیکھو اب طور آیا ہے, طور میں آپ نے طلاق دی, یہ 23 دن گزریں گے, اس کے بعد ایک حیض آئے گا, اس کے بعد پھر مہینہ ٹھہر کر ایک آئے گا, اس کے بعد پھر مہینہ ٹھہر کر ایک آئے گا. 3 حیض پورے ہوں گے اور 7 طور کے دن بھی 22 یا 25 دن یا 23 دن یا 20 دن آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 حیض بھی پورے ہو گئے اور طور بھی اوپر زیادہ ہے. لیکن اگر اس سے مراد عدت سے طور لیا جائے تو پھر 3 طور پورے ہوں گے, بلکہ 3 طوروں سے بھی کم ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ابھی طور شروع ہوا ہے. مثلا عورت کے ایام حیض ختم ہوئے, آپ نے ابھی طلاق دی طور کے دنوں میں, ابھی جو آپ نے طلاق دیا یہ طور بھی ساتھ شامل ہو گیا. ایک طور یہ ہو گیا, اس کے بعد ایک حیض آئے گا, اس کے بعد پھر دوسرا آئے گا, اس کے بعد ایک حیض آئے گا, اس کے بعد تیسرا طور آ جائے گا. ابھی تیسرا حیض نہیں آئے گا, اس سے پہلے ہی طور کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے. ڈیٹ کس میں زیادہ ہوئی؟ دن کس میں زیادہ ہوئے؟ حیض میں. اور اللہ رب کریم کا بھی میرے بھائیوں منشا اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ یہی ہے کہ دن زیادہ ہونے چاہیے عدت کے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی مرد جو ہے خاوند یا عورت آپس میں دوبارہ پھر صلح کرنے پر کیا ہو جائے. جب اتنے دن گزریں گے تو دونوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا, دونوں کو کیا ہوگا؟ دماغ ٹھیک ہوگا. اور یہاں پر قرو کا معنی حیض, یہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, کہ وہ عورتیں, ایک تو وہ عورتیں جن کو حیض ماہواری آ رہی ہے, ایک وہ عورتیں ہیں کہ جن کو ماہواری سے نا امیدی ہو چکی ہے. یہ نا امید ہونے والی 2 قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو بڑھاپے کی وجہ سے, عورت جب زیادہ عمر کی ہو جائے تو اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے, یا یہ ہے کہ بچی ہے, بیماری کی وجہ سے اس کا حیض کیا ہے؟ رکا ہوا ہے, آتا ہی نہیں ہے, نوجوان بچی ہے. اب اس صورت کے اندر جب عورت بوڑھی ہو یا نوجوان لڑکی ہو, بیماری کی وجہ سے کوئی حیض نہیں آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو حیض سے نا امیدی ہو چکی ہے وہ, ان کی عدت کیا ہے؟ فرمایا عدت ہن ثلاثۃ اشہر, ان عورتوں کی عدت جو ہے وہ 3 حیض نہیں, کیونکہ ان کو حیض تو آتا ہی نہیں, ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے. فرق معلوم ہو گیا کہ حیض ماہواری کن کے ساتھ متعلق ہے اور مہینے کن کے ساتھ ہے. جن کو حیض کا نظام ختم ہو چکا ہے, نہیں آتا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے مقرر کیے ہیں. یا ان عورتوں کے لیے واللاتی لم یحضن, کہ جن کو حیض آئے ہی نہیں بالکل. ایک تو یہ ہے کہ آ کر رک گیا بیماری کی وجہ سے, ایک یہ ہے کہ بالکل آئے ہی نہیں ہے. ان عورتوں کے لیے بھی عدت کتنی ہے؟ 3 قسم کی عورتوں کے لیے عدت, 2 قسم کی عورتوں کے لیے. ایک تو وہ ہیں جو نا امید ہو چکی ہیں, اور ایک وہ عورتیں جو کیا ہیں جن کو حیض آیا ہی نہیں. اور تیسری عورت میرے بھائیو وہ ہے جس کو شک ہے, جس کو کیا ہے شک ہے, جس کو شک ہے, شک والی عورت ہے, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میرے دن پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یہ حیض کے بارے میں اس کو شک ہے, اس کا بھی حیض جو ہے وہ گڑبڑ ہے نظام, کبھی خون کبھی آتا ہے, کبھی کبھی آتا ہے, کبھی تھوڑا سا آ جاتا ہے, کبھی دس دن کے بعد آ جاتا ہے, بیماری کی مختلف صورتیں. اس عورت کو بھی شریعت نے کتنی عدت مقرر کی ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی 3 مہینے. حمل والی عورت کے لیے کتنی عدت ہے؟ وضع حمل 9 مہینے نہیں کہنا ہے, کیونکہ بچہ پیدا ہونا بسا اوقات 1 منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ادھر طلاق دی, ادھر بچے کی ولادت کا ٹائم تھا, ولادت ہوگی ختم. اور وہ حمل والی عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں, ایک یہ صورت ہے, یہ طلاق کی صورت نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی صورت بن گئی ہے کہ عورت ہے آپ کے گھر, اس کو حمل ہے, اللہ تعالیٰ نے بچے کی امید لگائی ہے, آپ اس صورت میں فوت ہو جاتے ہیں. اب اس عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی کتنی عدت اللہ نے مقرر کی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن. اور یہ 4 مہینے اور 10 دن عدت کیوں مقرر کی ہے؟ اس لیے ان کی ڈیٹ اس لیے زیادہ بنائی ہے کہ خاوند فوت ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس خاوند کا نطفہ اس عورت میں موجود ہو, حمل ہو, اور ابھی تک واضح نہیں ہو رہا ہے. 4 مہینے میں کم از کم جو ہے وہ بچے کے اندر کیا ہوتی ہے, روح پھونک دی جاتی ہے, اور 10 دن شریعت نے احتیاطی زیادہ رکھ دیے ہیں تاکہ مسئلہ واضح کلیئر ہو جائے. اس لیے 4 مہینے اور 10 دن مقرر کیے تاکہ خاوند فوت ہونے کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اس عورت کے اندر پہلے خاوند کا بچہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ہوگا تو تب اس بچے کی حفاظت کی جائے گی, اس کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کے اندر ایک کی کھیتی کو دوسرا آدمی جو ہے وہ پانی لگا سکتا نہیں, یہ کھیتی اس کی ہے جو مرنے والا تھا, یہ محفوظ رہے گی. اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے 10 دن میں پتہ چل جائے گا کہ حمل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہوگی؟ پھر حمل حمل, پھر شریعت آگے کہے گی کہ اب اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اس عورت کی اس وقت تک شادی نہیں ہوگی جب تک یہ بچہ جنم نہیں دے لیتی. کیوں؟ تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت پہلے خاوند کا ٹھیک ٹھاک بغیر ملاوٹ کے پیدا ہو, اور اس کے بعد عورت جو ہے یہ صفائی ہونے کے بعد, نفاس کے دن گزرنے کے بعد, یہ عورت جو ہے یہ کہیں آگے شادی کر سکتی ہے تاکہ ایک دوسرے کے پانی میں ملاوٹ نہ ہو جائے. جاہلیت کے دور میں ملاوٹیں ہوتی تھیں, اس لیے شریعت نے زنا حرام قرار دیا میرے بھائیوں. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کے اندر کیا ہوتا ہے, بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ظلم ہوتا ہے زنا کے اندر کہ ایک کے نسب کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے, بچے کے اوپر جاتی ہوتی ہے, اس کو حرامی قرار دے دیا جاتا ہے. حالانکہ بدکاری کرنے والے یہ, لیکن اگر پتہ چل جائے تو ساری زندگی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, حرام کا ہے, اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تم اپنے لذت اور شہوت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور تم نے ساری زندگی اس کی برباد کر دی, اور تم نے ایک خاندان اور ایک نسب کے اندر غیر نسب کو داخل کیا, جبکہ ہماری شریعت جو ہے وہ نسب کی حفاظت کی بہت زیادہ ہمیں تلقین کرتی ہے. 5 چیزیں میرے بھائیوں, ان کی حفاظت کرنا کیا ہے, انسان کے ذمے ہے, ضروری ہے. حفظ النسل, نسل کی حفاظت کرنا, اس لیے شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا. نسل کی حفاظت کرو. نسل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ کوئی نسل دوسری نسل کے اوپر جاتی نہ کرے. حفظ النفس, اپنی جان کی حفاظت کرنا, یہ بھی ضروری ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری جان جا رہی ہے تو کوئی طریقہ بھی تم استعمال کر سکتے ہو اور اپنی جان کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے. حفظ الدین, جب تمہارا دین جا رہا ہو, اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہو, تو دین کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, حفظ العقل, کہ فرمایا کہ تمہارے اوپر عقل کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا, کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد میرے بھائیوں کیا آتا ہے, حفظ المال, 5 نمبر پر مال ہے. اور اسی لیے رب کریم نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جس آدمی کے مال پر ڈاکہ پڑ رہا ہو وہ دعویٰ قائم کر سکتا ہے. اس لیے قضاء کے محکمے اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھے اور آج کے دن بھی عدالتیں موجود ہیں. عدل کا نظام اس لیے قائم کیا گیا تاکہ کسی کا مال جو ہے اس کے اوپر زیادتی نہ ہو سکے. اور حتیٰ کہ اس حد تک اجازت دی گئی کہ جب تمہارا مال کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہو, تمہارے مال کو ہڑپ کیا جا رہا ہو, کوئی ڈاکو آ کر تمہارے مال کو لوٹنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی خاطر لڑتا لڑتا دنیا سے چلا گیا, دشمن نے ظالم نے اس کو گولی مار دی, اس کو مار دیا اپنے مال بچانے کی خاطر یا اپنی عزت بچانے کی خاطر, اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شہید ہے. پانچ چیزوں کی حفاظت اسلام لے کر آیا ہے, اور اس کے اندر حفظ النسل جس کو حفظ النسب کہا جاتا ہے, نسب کی حفاظت کرنا کیا ہے, ضروری ہے. اس لیے اللہ کریم نے زنا کو حرام قرار دیا. تو میرے بھائیو کیا صورتحال نکلی, اس عورت کو جو حمل والی عورت ہے اس کی عدت کسی مقرر کی, فرمایا کہ بچہ پیدا ہونا تک, جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس کی عدت ہے, یہ عدت گزارے گی. اب جو نا امید ہے اس کی عدت کتنی ہے, جو ہے اس سے نا امید ہے 3 ماہ, اور جس کو شک ہے اس کی بھی کتنی ہے, پہنے سب تم فائدہ تو ہم نے سلا ستوا شور, اور جو واللہ علم یحیدن جن کو ابھی حید آئے نہیں, چھوٹی بچی ہے, چھوٹی بچیوں کو بھی طلاق ہو سکتی کہ نہیں, اور شریعت میں اجازت ہے کہ ابھی بچی بالک نہیں ہوئی پہلے نکاح ہو سکتا ہے, آپ نے کبھی شاید سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ویسے لوگوں نے شور مچا رکھا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی نے نابالغ بچی کا نکاح پڑھا دیا, لوگ بےچارے بس وہ ڈھول کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, شریعت کا نہیں پتا. میرے بھائیو نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے, نکاح کرنا کوئی عیب, لیکن اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو گھر جو ہے وہ جوان ہونے کے بعد لائیں یا اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہوا تھا وہ کتنی عمر میں ہوا تھا؟ 6 برس کی عمر میں. اور نبی علیہ السلام کے گھر کب تشریف لائی تھی؟ 9 سال کی عمر. تو ایسی لڑکی جس کو ابھی حیض کا جس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا, اس کو اگر طلاق ہو جاتی شریعت نے اس کی بھی عدت بتلائی ہے کہ وہ کتنی عدت گزارے, 3 مہینے گزارے. یہ میرے بھائیوں اسلام کا عائلی نظام ہے جس کو شریعت سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے, شریعت نے سارا مسئلہ بیان کر دیا ہے. اور ایک وقت میرے بھائی وہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے پتہ کہتا ایسا ہوتا ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ میں اس بیوی کو بسا لوں, لیکن زیادہ 99% ایسے ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو طلاق دیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. لیکن بسا اوقات میرے بھائیو 1% ایسا بھی ہے کہ بسا اوقات عورت ہی اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی میں اس مرد کے پاس رہنا چاہتی ہی. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان, فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہے جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے, یہ 2 مرتبہ تم طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہو, تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد یا تمہیں چھوڑنا ہوگا یا تمہیں کیا ہوگا, رکھنا ہوگا مضبوطی سے اچھے طریقے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی حدوں کو قائم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیوی اپنے خاوند کے حقوق پورے کرے اور خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ارادہ کر چکے ہو کہ تم گھر آباد نہیں کر سکتے, کس صورت میں کہ عورت جو ہے تمہارا مکمکا ہو گیا کہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ مال دیتی ہوں تم میری جان چھوڑو, اس کو میرے بھائیوں ہماری شریعت کے اندر کہا جاتا ہے خلا, حق خلا. خلا کا معنی ہوتا ہے اتارنا, جب لباس اتارا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلا یا خلاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ملاقات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے تھے طور پہاڑ کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فخلا نا علیکا انک بالوادی المقدس طوا, کہ اے موسیٰ آپ ایک مقدس وادی طوا کے اندر تشریف لا چکے ہیں اس لیے جوتے اتار کر آؤ, کیونکہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے نا. فخلا نا علیکا, ایک خلا اتار دو, خلا کا معنی ہوتا اتارنا, یعنی ایسی صورت کہ جب عورت جو ہے وہ اپنی گردن سے حق زوجیت کو کیا کر رہی ہے, اتار رہی ہے. شریعت نے میرے بھائیو عورت کو بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بہت کم صورت ہے. اس سے کوئی عورت دلیل نہیں پکڑ سکتی کہ ہمارے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہے, کہ تم اگر ہمیں طلاق دیتے تو ہم بھی تمہیں دیں گے, نہیں. ان کے پاس ایک خلا کی صورت ہے. خلا کی صورت میں میرے بھائیو یہ قاضی دیکھے گا, یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ قاضی دیکھے گا, کیونکہ خلا کی صورت ہوتی ہے اس وقت ہے جب خاوند نہیں مانتا, عورت کہتی میں نے تیرے پاس نہیں رہنا, خاوند کہتا کہ نہیں میں نے تجھے رکھنا ہے. یہ ایک صحابی تھے حضرت قیس بن شماس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کی صورت بدصورت تھی, اور بدصورت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی میرے بھائیوں مخلوق ہے, اس میں کسی کا کوئی قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خوبصورت پیدا کرے, جس کو چاہے بدصورت پیدا کر دے. صحابی اللہ کے رسول کا ایمان میں کوئی کمی نہیں, لیکن عورتوں کا معیار ہے, مردوں کا معیار ہے, عورت کے ساتھ شادی کی اس عورت نے چند دن گزارے اور بعد میں کہنے لگی کہ میرے خاوند محترم آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہیں اور میں نہیں یہ چاہتی کہ اسلام لانے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ اوپر سے کچھ اور ہو اور دل کے اندر سے کچھ اور. فرمایا کہ میں چونکہ آپ بدصورت ہیں, اور اس نے اس حد تک لفظ کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے منہ میں تھوک دوں. یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یعنی خاوند پسند ہے نہیں تھا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دین کے اندر نفاق کو پسند نہیں کرتی, میں چاہتی ہوں کہ بات کھلی ہو جائے, میں اس کو پسند نہیں کرتی, لہذا میں اس کے ساتھ اظہار کر رہی ہوں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی, وہ مجھے چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جو اس نے حق مہر میں بغیچہ دیا تھا باغ, کیا تم وہ باغ جو ہے وہ اس کے اوپر لوٹا دے گی؟ میرے بھائیو, کھلے کی صورت میں جو حق مہر ہے وہ واپس آتا ہے, ایک صورت ہے. کھلے کی صورت میں جب عورت خود طلاق لے گی تو اس وقت اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے اگرچہ کروڑ ریال بھی لیا ہے نا, وہ کروڑ ریال وہ اپنے خاوند کو واپس کرے گی, اور اس کے بعد قاضی جو ہے وہ فیصلہ دے دے گا کہ ٹھیک ہے, آئندہ کے بعد آپ اس کی بیوی نہیں ہیں. اس عورت کی عدت کتنی ہے جو عورت خلا کرتی ہے؟ اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ یہ میرے بھائیو, خلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اس کے بعد طلاق دینے کی ضرورت ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. صاحب نے کہا کہ ایک طلاق دی جائے, اور ایک طلاق متعلق حاصل ختم واحدہ کہ ایک طلاق اس کو دے دو, لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں جو عورت خلا کرے اس کو صرف استبراء رحم کی ضرورت ہے. استبراء رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ رحم کو بری قرار دینا, یعنی اتنی دیر تک عورت کو مہلت اور مدت دی جائے کہ عورت جو ہے اس کا رحم جو ہے وہ کیا ہو جائے, صاف ہو جائے. یعنی اس کو ڈھیل دو, وہ ایک مہینہ تک کم از کم اپنے حیض تک انتظار کرے تاکہ اس کا حیض جو ہے وہ آ جائے, اور اس کے بعد کیا ہو جائے, اس کا رحم جب خالی ہو جائے گا تو وہ آگے کسی سے شادی کر لے. اس کے بغیر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ادھر سے کھلا کرے اور ادھر آگے کیا کر لے, شادی کر لے, کیونکہ اس کے اندر کیا ہوگا, پھر وہی مسئلہ آ جائے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ ایک پانی کے ساتھ دوسرے پانی کا ملاپ ہو سکتا ہے اور شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. کھلے کی صورت میں میرے بھائیو کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا سارا حق مہر جو ہے وہ کیا کرے گی, واپس کرے گی. ایک یہ صورت ہے طلاق کی جو عورت کی جانب سے ہوتی ہے. تو اللہ رب کریم نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاں پر جوڑنے کا مسئلہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے توڑنے کا مسئلہ بھی واضح کر دیا ہے. لیکن ہر ممکن کوشش میرے بھائیو یہ ہونی چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے, اور ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو آباد بھی نہ کرے اور اس کو چھوڑے بھی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولم تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروا حق المعلقہ. فرمایا تم جب تمہارے پاس عورتیں زیادہ ہوں تو فرمایا تم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کبھی انصاف کر سکو, برابر کوئی بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی یہ حالت تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تغلبنی فیما تملک ولا املک, کہ اللہ جو تو نے تقسیم مقرر کی ہے اس میں میں محمد رسول اللہ عدل کر رہا ہوں, میں اپنی بیویوں کو بالکل برابر کا حق دے رہا ہوں, سب کے ایام برابر ہیں, سب کے پاس کھانا برابر جا رہا ہے, سب کے پاس میں جاتا ہوں, ہنسی مذاق ان کے ساتھ دلی لگاؤ, ان کے حقوق سارے پورے کرتا ہوں, لیکن یا اللہ یہ جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا, لیکن دلوں کا معاملہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. جس عورت کی عزت یا جس عورت کا احترام یا محبت تو نے محمد رسول اللہ کے دل میں ڈال دیا ہے اور دوسری کا نہیں ڈالا ہے, اللہ اس میں میرا اختیار کوئی نہیں ہے, یا اللہ مجھے اس میں پکڑنا نہ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لن تستطیعوا, لفظ یہ عربی کے اندر جب لن تستطیعوا کہا جائے لفظ تو یہ نفی تاکید کا ہوتا ہے کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے, یہ جھوٹا ہے کوئی آدمی جو کہے میرے پاس دو بیوی اور میں برابر انصاف کر رہا ہوں. اگر وہ ظاہری طور پر انصاف کرے گا تو دلی طور پر کر سکتا, پھر کو معاملہ اللہ کے پاس ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ ایک زیادہ پسند ہوگی اور دوسری کم ہو. لم تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم, اگر تم حرص کرو بھی, فلا تمیلوا کل المیل, اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک کی طرف مکمل طور پر ہی نہ جھک جاؤ کہ ایک کو بالکل ہی اپنی بیوی بنا لو اور دوسری کو تم ایسے چھوڑ دو جس طرح کہ کل کا دن جاتا ہے. فتح حق المعلقہ کا تم ایسے چھوڑ دو جس طرح کہ ایک چیز جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے معلق. بیویوں کو میرے بھائیوں لٹکانا ٹھیک نہیں ہے, ایک آدمی اپنے گھر کو اگر آباد نہیں کرنا چاہتا, میں سمجھتا ہوں کہ برادریوں کے اندر یہ نظام ہے کہ وہ اس کو آباد بھی نہیں کرتے اور اس کو چھوڑتے بھی نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کا فرمان کیا ہے, ہمارا قرآن اللہ کا ہمارے گھروں میں کیا آواز لگا رہا ہے, فتح دروا کر مولا کا فرمایا ان کو معلق ایسے نہ رکھو, ان کو تکلیف دینے کے لیے نہ اپنے گھر میں رکھو, اگر تمہارا دل نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو. کیوں, یتفرقوا یغنی اللہ کل من ساعتہ, اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو گئے اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود غنی کر دوں گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے, اس کے لیے کوئی اور خاوند مل جائے گا, اس کو اور کوئی بیوی مل جائے گی, تمہارا گھر نہیں چلتا تم چھوڑ دو. یہ جو معاشرے کے اندر خرابی ہے میرے بھائیوں, ان کا حل ہر سمجھدار آدمی کو سوچنا چاہیے, اور اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کا مکمل طور پر غور و فکر ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کی طرف ہماری نظر متوجہ کی ہے ان کا ہمیں خصوصی یاد رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع, کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. بعض لوگ کرتے ہیں لحسن لجمالہا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت خوبصورت ہونی چاہیے, والے جمالہا والے مالہا, بعض لوگ جو ہیں وہ عورت کا مال دیکھتے ہیں کہ عورت مالدار گھرانے کی ہے لگا مال ملے گا, کوئی لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, حسنہا والے جمالہا والے مالہا والے نسبہا, فرمایا تیسری چیز کیا ہے, اس کا نسب ہے کہ خاندانی عورت ہے, دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاندان بڑا مشہور ہے عزت والا ہے, آدمی اس وجہ سے شادی کرتا ہے کہ میں اس خاندان میں اس لیے شادی کروں گا کیونکہ ان کا نسب اونچا ہے. اور چوتھا کیا ہے, فرمایا والے دینہا, یا عورت کے ساتھ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا دین جو ہے وہ کیا ہے, اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عورتوں کو چھوڑ کر, یہ نہیں کہ نبی صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کو پسند نہ کرو, ٹھیک ہے اگر دین کے ساتھ مال آ جائے فابیا, کیونکہ اما خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دین بھی تھا اور مال بھی تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر ان عورتوں سے شادی کی ہے ان قبائل میں جو نسبی لحاظ سے بھی کیا تھے, اونچے تھے, کیونکہ پیغمبر کا نسب سب سے کیا ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے, اور پیغمبر نے مالدار گھرانوں میں شادی کرنے کی اسی وجہ سے کوشش کی تھی تاکہ مالدار لوگوں سے جب شادی کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں میری یہ دین میں مدد ہوگی, یہ لوگ میرے مقابلے میں میری مدد کریں گے, جو میرے دشمن ہیں وہ میرے مقابلے میں نہیں آئیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے شادیاں کرنے کی وجہ بھی یہی تھی, نبی علیہ السلام نے جب 9 یا 11 بیویوں کے ساتھ شادی کی تو 9 خاندانوں کے ساتھ جس آدمی کا تعلق ہو میرے بھائی اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے, جس کے 9 سالے ہوں ان کے قریب کون آئے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ ہمیں بتلایا, لیکن دین کے ساتھ اگر یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو فابیا, مال ہو اچھا ہے, نسب اچھا ہو اچھا ہے, لیکن جمال ہو عورت کی خوبصورتی ہو اچھی بات ہے, لیکن دین نہ ہو یہ تینوں چیزیں ہوں یہ ہے فساد اور بربادی اور تباہی کی جڑ جس کو ہم دیکھتے نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیو تینوں چیزیں چونکہ دنیاوی تھی ان کو چھوڑ کر اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ طَارِبَتْ يَدَاكَ, اے میرے صحابی دین والی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ تو کامیاب ہو جا, اس کو اپنے گھر میں بسا لے, اس کو اپنی بیوی بنا لے, طَارِبَتْ يَدَاكَ, تیرے خاص ہاتھ خاص آلود ہو جائیں. یہ اللہ کے رسول کا یہ عرب کا ایک محاورہ ہے, وہ بولتے ہیں اس سے مقصود بد دعا نہیں ہوتی, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ. تو میرے بھائیو رشتے جو ہیں وہ دینی تلاش کرنے چاہیے, وہ نہ تلاش کرو کہ جو ڈش کی ماری ہوئی ہوں دیکھتی رہیں اور جو تائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں اور گندی فلمیں دیکھیں, ایسے نہیں. دین والی تلاش کرو, باپردہ عورتیں تلاش کرو, دین والی ہیں, قرآن پڑھی ہوں, قرآن کا ترجمہ جانتی ہوں, حافظہ ہوں, قاریاں ہوں. جب ایسی عورتیں لاؤں گے تو انشاءاللہ ان کے بطن سے ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. اور اگر تم نے یہ تباہی اور بربادی اور ٹی وی کی ماری ہوئی عورتیں لائیں تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کے اندر سے پیدا ہونے والے بھی تو کھلونے ہی ہوں گے, وہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہوگی. یہ میں نہیں کہتا کہ سارا ہی ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ قدرتی بات, سب سے پہلا مدرسہ کون ہے, والدہ ہے. اگر آپ کی بیوی حافظہ کاریہ ہے کیا آپ کا بچہ حافظ کاری نہیں ہوگا؟ کیا اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ نماز کو جانتی ہے کیا آپ کے بچے نمازی نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. لیکن اگر اس کو سبحان اللہ ہی پڑھنا نہیں آتا تو ان یہ بچوں کو کون پڑھائے گا؟ یہ تو بڑا مسئلہ مشکل ہے. الا ماشاء اللہ ایسے ہے کہ ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے لیکن اولادیں اللہ تعالیٰ کی ولی بن جاتی ہیں, لیکن یہ چیدہ چیدہ ہے. اکثر ماں باپ کا اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر, لہذا دینی رشتے اختیار کرنے چاہیے. مال کو چھوڑو میرے بھائیوں, حسن و جمال کو چھوڑو, یہ حسن فتنہ ہے, فتنہ ہے واللہ العظیم. حسن والے جو ہے نا کر تو لیتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا بنتا ہے, اور خاص کر کے اس دور میں جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے حسن کی مکمل قیمت لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے قیمت دی جائے, میں حسین ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غریبوں کی بچیاں تلاش کر لو اگرچہ وہ اگر دین والی, کیونکہ ان میں سکون تمہیں ملے گا, تمہاری زندگی اچھی ہوگی. اور اگر تم نے امیروں سے رشتہ لیا ہے لیکن سکون نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ ہے اسلام کی مبادیات, ابتدائی چیزیں جن کی طرف اللہ کے رسول نے توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ذرا اونچی سوال کریں تاکہ سب کو پتہ چلے, کیونکہ سوال جو ہوتا ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے. مجلس کا قیمتی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سوال ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو درس سنا ہے اس کے اندر سے آپ کچھ سمجھیں اور اس کے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. سوال کریں آپ دوبارہ.
یہ جہیز ساتھ میں دیا جاتا ہے وہ بھی ایسی طریقے سے واپس ہوئے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب سب لوگ جہیز دیتے ہیں
میرے بھائیو, یہ جو جب حق مہر واپس ہوگا اس صورت میں, مثلا وہ جو فرض تھا, جب عورت کھلے کی صورت کرے گی جب اس کا حق مہر واپس کرے گی, اسی صورت میں ہے نا حق مہر, باقی تو صورت میں ہے ہی نہیں, تو دوسرا مال جو ہے وہ بلاولا واپس ہوگا جو مرد نے دیا ہے, جو مرد کا مال ہے, جو لڑکی اپنے والدین سے لے کر آئی ہے وہ نہیں, یہ صرف اپنا مال دے گا جو اس نے دیا ہے. حق مہر دیا ہے یا ویسے دیا ہے تو کوئی اور سہولتیں نہیں کر دی ہیں.
حق مہر شادی کے ساتھ ہی دے دینا چاہیے یا کہ
حق مہر کی دو صورتیں ہیں, معجل ہے اور معجل ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے پھر فوری ادا کرو, ملاپ سے پہلے حق مہر دینا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو شریعت جو ہے وہ تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم مؤخر کر لو, بعد میں کما کر دے دینا, لیکن اس کے اندر تمہارا حق نہیں ہے اس کی رضامندی کے بغیر. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو حق مہر ہے اس کی حیثیت کیا ہے. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے داؤ لگا کر لے لیتے ہیں. ڈرامے دیکھنے والی قوم ہے نا ساری, جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہی کچھ ڈرامے کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ. غلط, حتیٰ کہ بیوی اگر آپ کی منتیں بھی کرتی رہنا کہ یہ حق مہر لے لو, عورت یہ نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہے, جب تھوڑی سی یہ اپنے خاوند کی دیکھتی ہے خوشنودی اور خوشی کہ میرا خاوند میرے ساتھ خوش ہے, تو یہ آنے والے حالات کو بھول جاتی ہے اور اسی وقت ہی سب کچھ اپنا قربان کر دیتی ہے اور کہتی ہے جی یہ مال آپ کا ہے سب کچھ لے لیں. لیکن آپ کا پہلے دل نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی انتظار کر رہے ہوں کہ یہ کب کہے گا لے لو اور ہم نہیں, ہر ممکن کوشش کرو کہ نہیں بیگم آپ رکھیں گے, یہ آپ کا حق ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ اپنی حاجات میں لگائیں جائے. ٹھیک ہے, مجھ سے چیزیں منگواؤ, کھانے پینے کے لیے کچھ اور ضرورت کی چیزیں ہیں, بس میں نے پی لیا. تو جب دیکھو کہ یہ عورت واقعی مخلص ہے, آپ کے انکار کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کی خوشی دے رہی ہے, ہاں خاوند کو ضرورت بھی ہے تو وہ لے سکتا ہے. شریعت کہتی فین تبن لکم عن شیء منہ نفسا, اگر وہ تمہارے لیے اپنی دل کی خوشی سے کوئی چیز حق مہر سے تمہیں دے, فکلوہ ہنیئا مریا, تو شریعت کہتی ہے کھاؤ اس کو سہتا پچتا ہوا, ہیں چھلانگے لگا کر کھاؤ, کوئی حرج نہیں ہے.
جی ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں جی معاف کرا دیا, وہ پھر دیتے ہی کھا جاتا ہے.
غلط ہے,
اکثر یہی رہو
ایسے معاف کرانا غلط ہے. پہلے عورت کی تلی کے اوپر اس کے ہاتھ کے اوپر حق میں رکھنا ہے, عورت اپنی مرضی کے ساتھ, اس کو ایسے کہنا بھی نہیں ہے کہ مجھے حق میں چھوڑو. قرآن اس چیز کا سبق نہیں دیتا ہے. جس آدمی نے اپنے گھر میں بیوی کو بسایا ہوا ہے اور اس کا حق مہر بنتا ہے, وہ اس سے یہ کہہ کر حق مہر نہیں لے سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دو, نہیں. پہلے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھے, اس کو دے, پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو واپس کرتی ہے تو کرے. کیونکہ قرآن نے کہا فین تبنا, یہ نہیں قرآن نے کہا کہ اگر تم پسند کرو, قرآن نے کہا اگر وہ عورتیں خوش ہو کر تمہیں دیں, کیونکہ وہ ان کا حق ہے, تم نے اس کے بدلے میں ان سے کچھ چیز لی ہوئی ہے, حق میں ردیہ ہے, ان کی عزت تم نے لی ہے. اور
معاف کرا لیا تو پھر بعد میں غلطی میں کرا لیا تو وہ بعد میں لاکر
دے دے, دے دے, اب بھی دے دے, اس کو دے دے, بالکل اس کا حق ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ بعض فقہا نے اس حد تک تشبیہ دی ہے مہر مقرر کرنے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مہر کی حد مقرر پتا کتنی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہیں, 12 درہم ہیں. 12 درہم کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ 12 درہم کے برابر جب چاندی ہو اور اس کو چوری کیا جائے تو اس آدمی کا کیا ہے, ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے نا 12 درہم کے بدلے میں. تو وہ کہتے ہیں کم از کم حق مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 12 درہم, کیونکہ اس میں بھی آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایک عضو کاٹتا ہے, یعنی اپنی بیوی کی شرمگاہ کو کیا کرتا ہے, حلال کرتا ہے, کاٹتا ہی ہے نا. کئی بعض علماء نے شرمگاہ کو ہاتھ کے کاٹنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ہاتھ کے بدلے میں, ہاتھ کو مال کے بدلے میں کاٹا جاتا ہے, اس طرح یہ شرمگاہ کو بھی اس حق مہر کے بدلے میں کاٹا جائے گا. تو گویا کہ آپ نے حق مہر جو ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق, نبی علیہ السلام نے فرمایا فلح المہر بما استحل, فرمایا کہ اس عورت کے لیے یہ حق مہر ہے اس چیز کے بدلے میں جو اس نے کیا کیا ہے, اپنی بیوی کو حلال کیا, تو لہٰذا حق مہر جو ہے وہ اس کے بدلے میں ہے. اگر کسی آدمی نے ویسے ہی بغیر ضرورت کے ہی معاف کروا لیا ہے اور اس کی دل کی خوشی کے بغیر ہی, اس کو دینے کے بغیر ہی, تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس کرے, اور پھر وہ اگر اپنی مرضی سے واپس دے دے تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ جذبات میں آ کر نہیں, کہ آپ اس کو سبز باغ دکھلائیں اور وہ سبز باغ دیکھنے کے ساتھ ہی سبحان اللہ تیار ہو جائے, نہیں, آپ اس کو غصے بھی ہوں مارے پیٹے بھی حق مہر نہیں دینا, اس کے باوجود بھی دیتی ہے تو سمجھو کہ یہ صدقے دل سے دے رہی ہے.
اگر 12 درہم,
وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حق مہر مقرر کیا ہے یہ مقدار یہ ٹھیک نہیں ہے, میں نے صرف ایک آپ کو مثال دی. ہاں ٹھیک یہ ہے میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری پہلی بیوی ہے اور تم ایک اور بیوی لانا چاہتے ہو تو پہلی بیوی سے جو ہے وہ حق مہر نہ پکڑو. بات ہے تم احداہن قنطارن, اور اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ تم نے ان کو ایک قنطار دیا, اور قنطار کہتے ہیں خزانے کو جو بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طاقت کے مطابق دیتے تھے, اور راجع قول حدیث اور قرآن کو ملانے کے بعد یہی نکلتا ہے کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق دے, یہ حق مہر سنت ہے. یہ 21 اور 24 روپے اور 24.5 باندھ دینا یہ ظلم ہے. ایک آدمی خربوں کا مالک ہے, وہ اپنی بیوی کو 24 روپے دے رہا, شرم نہیں آتی اس کو, دو بوتلیں بھی نہیں آتی. وہ جو خربوں والا ہے وہ کروڑوں کے حساب سے دے, جس کے پاس کروڑ ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے دے, جس کے پاس لاکھوں کے حساب سے ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے دے, جس کے پاس ہزاروں کے حساب سے ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے دے, جس بیچارے کے پاس ہیں ہی سینکڑوں وہ چلو سینکڑوں میں سے ایک سینکڑا دے دیں. شرعی حق مہر میں نے آپ کو بتلا دیا ہے, وہ مولوی جھوٹ اور غلط بیانی کرتا ہے جو کہتا ہے 21 روپے ہیں یا 32 روپے ہیں, جھوٹ بولتا ہے, ظالم ہے, وہ عورت کا حق کھا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے عورت کے حق مہر میں کوئی حد مقرر نہیں کی ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو کم از کم 500 دینار تک حق مہر دیا ہے. تو 500 دینار کتنے بنتے ہیں؟ 24 سے 36 روپے. ایک منٹ, اور دوسری صورت کیا ہے, ایک صحابی آتا ہے, صحابی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بیٹا بات نہ کرو, ایک صحابی آئی نبی علیہ السلام کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے ہبہ کیا ہے, یہ پیغمبر کے لیے اجازت تھی, آج آ کر کوئی عورت کیا اس وقت بھی کسی صحابی کو کہتی کہ میں نے اپنا آپ ہبہ کیا تو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے پیغمبر کے لیے اجازت دی تھی کہ ام وہبت نفسہا للنبی, کہ اگر کوئی عورت اے پیغمبر تیرے پاس آتے اور وہ اپنا آپ پر قربان کر دیتی ہے, کہتی ہے میں نے اپنا آپ کو دے دیا, تو آپ کی مرضی ہے, چاہو تو اس کو اپنے عقد میں رکھ لو, چاہے تو اس کو نہ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا, نیچے سے لے کر اوپر تک اس کے قد کو دیکھا, سب کچھ دیکھا, کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں اپنی آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو دیکھنے کے باوجود آپ نے اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیا. کافی دیر گزر گئی تو وہ عورت جو ہے نا وہ بڑی پریشان کی, میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں کیا, سبحان اللہ, ہمیں کو کہنے والی ہو کا ایسے عورت کہ میں نے اپنا آپ ہوا کیا, ہم نے دوسرا سیکنڈ بھی نہیں گزرنے دینا ہے, ہم نے کہا تم نے کیا تو ہم نے بھی کیا, ہم تیرے لیے تم ہمارے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ظاہر ہے بیوی معیاری ہونی چاہیے, یہ تو نہیں کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ ویسے ہی عام جلدی پھرتی بیوی بن جائے. نبی علیہ السلام نے بہرحال کسی مسئلے کی پیش نظر آپ نے اس عورت کو دیکھا اور سر جھکا لیا, بات نہیں کی. ایک صحابی بیچارہ میرے جیسا اٹھا جو غریب تھا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس بیوی نہیں ہے اور میں بڑا محتاج ہوں, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, دیکھو صحابہ کتنے فری تھے. ارے بھائیو, آج ہمارے دور میں یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کے پاس جانا تو دور کی بات ہے, ہم اگر کسی کے پاس کوئی غریب آدمی التجا کرتا تو اس کی سننے کے لیے تیار نہیں. صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے شادیاں بھی کرواتے تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ اتنے فری تھے ان معاملات, کھلی بات کرتے تھے, کسی کے پاس رزق نہیں وہ کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں, اللہ کے رسول اس کو دیتے. کوئی کہتا جی میرے پاس یا رسول اللہ بیوی نہیں ہے, میں بڑا تنگ ہوں, تو بیوی تلاش کر کے یہ صحابی کہنا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے آپ عورت دے دے, میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں. نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی شے ہے, کوئی پیسہ وغیرہ, حق میرے اس کا کیا مقرر کرے گا؟ یا رسول اللہ ایک چادر ہے. اللہ کے رسول کہنے لگے وہ چادر کیا کرے گی, اگر چادر تو لے گا تو اس کو نہیں ملے گی, اگر وہ لے گی تو تجھے کچھ نہیں ملے گا, اور ایک چادر ہے جس کے ساتھ تو اپنا مطلب ننگیز اور یہ سارا جسم جو ہے وہ اس کو ڈھانپتا ہے, ستر کرتا ہے. صحابی بیچارہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا یہ کام نہیں بنے گا. لیکن میرے بھائیو صحابہ اتنے پریشان نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر غریبوں کا کام بنتا ہے, اگر غریبوں کا پیغمبر نہیں سوچے گا تو اور کون سوچے گا. وہ بیچارہ ویسے کھڑا ہو گیا سوچ رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں تلاش کر کے آؤ, ولو خاتم من حدید, اگرچہ لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو وہ ہی لے آؤ, وہ حق مہر دے کر تمہاری شادی کر دوں گا. وہ کیا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سارے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں, قربان جاؤں سے آپ پر. اللہ اکبر کبیرہ, ایک چادر ہے, کوئی انگوٹھی نہیں ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. کیسے لوگ تھے میرے بھائیوں, ان لوگوں نے بھی زندگی بسر کی ہے, اور آج ہم کروڑوں میں کھیلنے والے پھر بھی پریشان ہیں کہ یہ کروڑ ختم نہ ہو جائے, ان کی پریشانی پڑی ہوئی ہے ہمیں. نبی علیہ السلام نے آخری علاج فرمایا, اللہ کے رسول نے اس کو محروم نہیں کیا, فرمایا حل ما کا میرا قرآن, طالب علموں کی بات بننے لگی ہے, قرآن سیکھ کر رکھو کبھی تمہیں بھی کام آئے گا, قرآن سیکھا کرو میرے بھائیو. اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کوئی قرآن یاد ہے زبانی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے فلاں سورت یاد ہے, فلاں سورت یاد ہے, فلاں سورت زبانی یاد ہے. آپ نے فرمایا قد زویتک, قد زویتک بما معک من القرآن, فرمایا میں محمد رسول اللہ جس کے پاس کوئی حق مہر نہ ہو, میں اللہ کے رسول یہ اجازت دے کر جا رہا ہوں کہ اگر اس کے پاس دین ہے تو میں اس صحابی کی شادی اس عورت کے ساتھ حق مہر قرآن کو مقرر کر رہا ہوں, کہ یہ اس عورت کو قرآن کی یہ صورتیں سکھلائے گا اور یہ اس کے بعد آئندہ اس کی بیوی ہے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو سکھلاؤں گا, اس نے ان کو صورتیں سکھلا دی, اللہ کے رسول نے وہ عورت ان کو دے دی. اب کہاں گئے 36 روپے؟ یہ ساری بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ 36 کہاں ہیں, 32 چلو, ہاں 32 کہاں ہیں بھائی, ادھر تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل رہی. کیا میرے بھائیو, یہ ایک مسئلہ قرآن مجید کی اجرت کا کہ عوام الناس کے ذہن میں بڑا عجیب و غریب گھومتا پھر رہا ہے, اس کے متعلق ویسے مکمل درست چاہیے, لیکن میں آپ کو اگر چاہیں تو تھوڑا سے مختصر ٹائم میں نچوڑ دے دیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں مولوی ہوں یا آپ مولوی ہیں, آپ کے پاس قرآن ہے یا میرے پاس, حقیقت یہ ہے مسئلہ کی کہ قرآن مجید پڑھا کر دین کا علم پڑھا کر اس کے عوض میں اجرت لینا جائز ہے. جائز ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ احسان کب ہوتا ہے؟ احسان میرا اس وقت ہوگا حضرت صاحب آپ پر کہ میں آپ سے مطلب پیسے لینے ہیں میں نے، لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ جاؤ میرے پیسے تو بنتے تھے لیکن میں نے تمہیں یہ چیز دے دی ہے لیکن میں اجرت نہیں لیتا. سب پیغمبروں نے آ کر کیا کہا تھا اپنی قوموں کو کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں اے میری قوم میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کی توحید کی، میں تم سے اجرت طلب کرتا. اگر ان کے لیے جائز ہی نہیں تھی تو یہ احسان کیوں وہ جتلاتے تھے؟ تو یہ اس بات کا مول اس وقت پڑے گا نا جب، یعنی وہ پیغمبر گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تم سے اجرت لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لیتے نہیں، ہم تم سے پیسے بھی نہیں لیتے پھر بھی تم ہماری بات نہیں سنتے. اور اس کے بغیر میرے بھائیوں قرآن مجید کی سورہ الفرقان نص ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے پیغمبر کہہ دے کہ میں تم سے اس پر اجرت کا سوال نہیں کرتا. الا من شاء، الا استثناء کے لیے ہے، اور استثناء کس کلام سے ہوتا ہے؟ پہلی سے، پہلی میں کہا کہ میں لیتا نہیں، اور آگے کہا الا من شاء، مگر جو آدمی چاہے ان یتخذ الى ربه سبیلا، یہ کہ وہ پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے میری خدمت کرے. اور نبی علیہ السلام کی خدمت کس نے کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے کہاں سے کھایا تھا؟ بس یہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے ساری زندگی نبوت کا کام کیا، قرآن و حدیث کی تعلیم دی، کہاں سے کھایا تھا؟ کون تھے خدمت کرنے والے؟ صحابہ کرام تھے. تو اللہ گویا کہ سبق دے رہا ہے کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ میں تم سے نہیں مانگتا، لیکن اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری خدمت کرو. کہتے ہیں میں جب تمہارے لیے نبوت کا کام کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میرے کھانے پینے کا بندوبست تم کرو گے. اچھا، دوسری آیات جن سے دلیل پکڑی جاتی ہے اور مولویوں کے خلاف جنگ کھڑی کی جاتی ہے مولویوں کو بھوکا مارنے کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں لینا چاہیے، یہ قرآن کی آیتیں بیچ رہے ہیں اور دلیل پڑھتے ہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. یہ میرے بھائیوں کسی مفسر نے بھی اس آیت کی تفسیر یہ نہیں کی ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن مجید کی کائنات کے اندر تفسیریں بھری پڑی ہیں، اٹھاؤ. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مرمت کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لینا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ تورات اور انجیل کو بدل کر غلط فتوے دے کر پیسوں کی خاطر، جب امیر کا مسئلہ آ جاتا زنا کیا ہے، امیر کہتے مولوی صاحب مربع ایک نام لگا دیں گے، ہمارا آدمی بچاؤ، اس کو رجم نہیں ہونے دینا ہے. وہ کہتے فکر نہ کرو، بس کوئی بات ہے، دو منٹ لگیں گے. وہ مولوی پکڑتا تو رات کو اور اس کو مٹا دیتا، مٹا کر، جس طرح کہ عبداللہ بن سلام کا میں نے واقعہ آپ کو پچھلی دفعہ بتلایا تھا، وہ غلط مسئلے بتلا کر لوگوں سے پیسے قیمت وصول کرتے تھے. اللہ رب کریم نے اس کے متعلق کہا تھا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ یہودی علماء تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ ہماری شریعت کو بدل کر تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں ہماری آیتوں کو بیچ رہے ہو، کہ یہ دنیا کا سامان ہے، تمہیں کروڑوں میں دیے جائیں تو کروڑوں کے مقابلے میں ہماری شریعت تو نہ بدلو. تو آج کے علماء جو ہیں وہ شریعت بدل رہے ہیں میرے بھائیوں، خصوصاً جو اہل حق ہیں. چلو جو باطل ہیں، جو غلط مسئلے بتلاتے ہیں وہ تو بتلاتے ہیں نا، ان کا تو علاج یہ ہونا چاہیے کہ ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے، لیکن جو اہل حق ہیں. اور اس کی واضح دلیل آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں اور آپ ابن کثیر کی یہ تفسیر اس آیت کے تحت پڑھیں کہ انہوں نے کیا واقعہ ذکر کیا. اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اللہ کے رسول کی نص پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں تم سے مانگتا، لیکن جو آدمی اتخذ مستثنا ہے، مستثنا متصل ہے، یعنی پہلے سے یہ کلام الگ ہے کہ پہلے کہا کہ میں تم سے مانگتا نہیں اور آگے مستثنا کیا، مگر جو چاہتا ہے یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے میری خدمت کر کے، کیونکہ تم میری خدمت کرو گے تو دین کی خدمت ہوگی، میرے گھر کے جو اخراجات تم برداشت کرو گے، میں نبوت کا کام بھرپور طریقے سے کروں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ دین کی مدد ہوگی اس معاملے میں. لہذا جو آدمی اللہ کی طرف راستہ پکڑنا چاہتا ہے وہ میری مدد کرے، میں تم سے نہیں مانگوں گا. واقعی پیغمبر نے خود نہیں مانگا ہے، لیکن صحابہ نے کسی قسم کی کمی آنے دی نہیں. الحمدللہ وہ ساری خدمت کرتے تھے, مال جان سب کچھ پیش کر دیا. تو اس لیے اس معاملے کے اندر یہ جو مولویوں کے راستے بند کرنے کے کچھ لوگ درپے ہیں نا, ان آیات کو لے کر ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, یاد کرو صحیح بخاری کی, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرن, اجر کس کو کہتے ہیں؟ اجرت کو, کہ بے شک سب سے زیادہ حقدار وہ چیز, ان احق کا سب سے زیادہ حق والی چیز, ان یتخذ علیہ اجرن, یہ کہ جس کے اوپر کیا کیا جائے, اجر پکڑا جائے, یعنی جس چیز کے مقابلے میں بدلہ لیا جائے, اجرت لی جائے, سب سے زیادہ حقدار چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ, وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھنا کہ اللہ کی قرآن مجید بیچ کر, بیچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بیچنے کا طریقہ یہ کہ آپ غلط مسئلے سناتے ہیں اور لوگوں سے مال بٹور رہے ہیں, یہ تو ہے غلط طریقہ. لیکن اگر ایک آدمی قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہے, قرآن و حدیث تم کو سکھلاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کام میں لگا ہوا ہے, اور تم جب اس کی مدد نہیں کرو گے تو لہٰذا وہ دنیا کے معاملات میں پریشان ہوگا, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ بیچارہ دین سے متنفر ہو جائے گا. تو لہذا ایسے علماء کی خصوصی طور پر مدد کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. اور سب سے بہترین اجرت وہ آدمی کھاتا ہے, اس کی کمائی ہے, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتلاتا ہے اور اس کے بدلے میں مانگتا نہیں, لوگ خود بخود ہی اس کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں. یہ طالب علموں کے متعلق ہے, الفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, کہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں بند کر دیے گئے. اللہ کے راستے میں کون بند ہے؟ مجاہدین. اللہ کے راستے میں کون بند ہے؟ طالب علم, کہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں, صرف اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں, اور ان کا کوئی مقصد نہیں, ان کے پاس کارخانے نہیں, ان کے